نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدظ العلوم العالی کی طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کے سامنے کچھ دین کی باتیں عرض کر دوں اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں اور ہمیں ان سے مستفید ہونے کی بار بار توفیق عطا فرمائیں ہمارے معاشرے میں چند برائیاں جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے ایک برائی سود کی ہے اور سود ہمارے ہاں سود کے معاملات سودی لین دین سود پر قرض دینا سود پر قرض لینا یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہیں جبکہ اس کی شناعت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئی ہے دین اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھائی یا برائی ہو تو ہم اس کو قرآن و حدیث کے احکام کی روشنی میں پرکھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے نماز ہے نماز کو 70 سے زائد مقامات پر قرآن کریم نے کہا ہے نماز کا حکم دیا ہے اقم الصلاۃ اقم الصلاۃ اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی آت الزکا تو اسی طرح جو سود کا معاملہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث میں اگر ہم اس کو پرکھیں تو بہت ساری آیات قرآنیہ اس کی شدید شناعت بیان کرتی ہیں بہت زیادہ برائی بیان کرتی ہیں اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار ہیں جو سود کی برائی بیان کرنے میں وارد ہوئی ہیں یہاں تک کہ حضرات علماء کرام نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے مسئلہ سود پوری کتاب انہوں نے مرتب کی ہے جس میں ربا سے متعلق سود سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو انہوں نے جمع فرمایا ہے یہ سود ہے کیا چیز خود اس کو حدیث شریف سے ہمیں اس کی تعریف ملتی ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا, ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کوئی بھی اضافہ لے کر آئے وہ سود ہے. قرآن و حدیث میں جب لفظ قرض کا آتا ہے تو صرف یہ وہ قرض نہیں ہوتا جو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. ہماری زبان میں تو یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو 100 روپے دیے تو یہ قرض ہے اور یہ واپس کر دیں گے ادھار کے طور پر, تو یہ قرض ادا ہو جائے گا. قرآن و حدیث میں قرض کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ میرے ذمے میں کسی کی ادائیگی ہو, وہ چاہے ادھار دے کر ہو, چاہے میں کوئی چیز خرید کر لوں, یہ کسی اور وجہ سے مجھے ادائیگی کرنی تھی اور میں نے وقت پر ادائیگی نہیں کی اور اس کی وجہ سے میں کوئی اضافہ لوں, تو یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. چنانچہ اس کی مثال ایک یہ بھی بنے گی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 1000 روپے کسی کو قرض دے اور پہلے دن سے طے کر لے کہ جی میں آپ سے 1100 روپے واپس لوں گا, تو یہ جو اضافی 100 روپے اس نے لیے یہ سود ہوگا. یا کسی کو ادائیگی کرنی تھی اپنی کرائے کی, یا اس نے کوئی چیز خریدی تھی, اس کا معاملہ طے ہوا تھا کہ 25 تاریخ کو ادائیگی کرے گا, اس نے ادائیگی نہیں کی, تو جس کی ادائیگی کرنی تھی وہ کہتا ہے کہ اب جو تم ادائیگی کرو گے اس میں اضافہ کر کے دو گے, تو یہ اضافہ جو ہے شریعت کی نکاح میں سود کے زمرے میں آتا ہے. تو اس قسم کے معاملات ہمارے معاشرے میں بہت پھیلے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کی برائی اپنے اندر احساس اس کا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی, اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی لینے والا اور دینے والا جو سودی معاملہ کرتے ہیں, قیامت کے دن وہ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ گویا شیطان نے ان کو چھو کر پاگل بنا دیا ہے. یعنی سودی لین دین کرنے والا شخص قیامت کے دن اس کا حشر ایسا ہوگا جیسے ایک دیوانہ, ایک پاگل, ایک مجنون آدمی ہوتا ہے کہ جو اپنے ہوش میں نہیں ہوتا اور ادھر ادھر ڈول رہا ہوتا ہے, اس کی حالت خراب ہوتی ہے. اس حال میں العیاذ باللہ قیامت کے دن اس شخص کا حشر ہوگا. ایک تو اس آیت میں اتنی شدید یہ وعید بیان ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حشر کیوں ہوا, اس لیے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, اس لیے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ سود کھانا بھی تو خرید و فروخت کرنے کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تو حلال قرار دیا, سود کو حرام قرار دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں ایک قلم فروخت کرتا ہوں 100 روپے کا خریدتا ہوں, 1100 روپے میں 100 روپے کا خرید کے 110 روپے میں اس کو بیچتا ہوں, تو 10 روپے جو میں نے نفع لیے یہ میرے لیے خرید و فروخت کے ذریعے سے کیے تو یہ حلال ہے, اور اگر میں کسی کو 100 روپے ادھار دوں اور اس سے 110 واپس لے لوں تو ادھر بھی تو میں نے 10 روپے ہی کمائے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا, ایک کو حرام قرار دے دیا, میں نے تو دونوں میں 10 ہی روپے کا نفع کمایا. یہاں پر مفسرین ایک بڑی اہم بات فرماتے ہیں جو کہ دل پر نقش کرنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھو کفار نے ایک اعتراض کیا عقلی طور پر کہ دونوں میں فرق کیا ہے, پہلے میں بھی میں نے 10 روپے کمائے, سود کے ذریعے سے بھی 10 روپے کمائے, خرید و فروخت کے ذریعے سے بھی 10 روپے کمائے, ایک کو حلال قرار دیا ایک کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا عقلی جواب نہیں دیا, فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, میں نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا, سود کو حرام قرار دیا. تو اس میں یہ پیغام مفسرین کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم ہر بات کو عقل کے پیرائے پر جانچو, اس کو عقل کے پیرائے پر تولو. اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں, خالق کائنات ہیں, ہم نے ابھی تک اس کی دنیا اس نے کیا کیا بنائی ہے اسی کو نہیں جانچ سکے, اس کی حکمتوں کو جاننا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ باری تعالیٰ حکیم ہے، ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ میری ننی سی عقل میں بھی اس باری تعالیٰ جو اتنی بڑی کائنات کے خالق ہیں، یہ کائنات تو ایک ہمارے سامنے ہے، ہم تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا، کتنے جہان ایسے ہیں جو ابھی تک ہم سے مخفی ہیں، تو اس باری تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم خود جان لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کی عقل کی اتنی وسعت ہی نہیں ہے. دوسرا، ہمارا جو دین ہے اس کا نام دین اسلام ہے، یہ عربی لفظ اسلم یسلم سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا. تو ہمارے دین کے نام سے ہی ہمیں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جہاں باری تعالیٰ کا حکم آئے ہمیں اپنا سر جھکا دینا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے. عقل میں آ جائے تو بہت اچھی بات، نہیں آئے تو بھی ماننا ہے اس کو، اس سے کوئی مفر نہیں. اور اگر اس طرز کو اختیار کریں گے تو یہ طرز تو شیطانی ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ کیوں راندہ درگاہ ہوا تھا؟ باری تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو کیا کہا اس نے؟ کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ اوپر جاتی ہے. اور مٹی کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ نیچے جاتی ہے. آپ مٹی اڑائیں پھینکیں بیٹھ جائے گی. اور آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بلندی پر جاتی ہے. تو میں تو اس میں درجے میں اس سے بہتر ہوا، میں کیوں سجدہ کروں؟ افضل چیز غیر افضل چیز کو سجدہ کرے، یہ عقل میں کہاں آتی ہے؟ تو باری تعالیٰ نے اس کی اس عقلی جواب کا کوئی عقلی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ کیا فرمایا؟ تو وہ نکل جائے، راندہ درگاہ ہو جا، اور قیامت تک تو ملعون قرار دیا گیا. تو اگر یہ طرز ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں کہ باری تعالیٰ کے احکام پر یہ سوال اٹھانے لگ جائیں کہ یہ ہماری عقل میں آئے گا تو ہم کریں گے، عقل میں نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے، تو یہ طرز تو خالق و مخلوق اور بندگی والا رشتہ نہیں ہے، یہ طرز تو شیطانی طرز ہے، یہ انسانی اور بندگی کا طرز نہیں ہے. اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھیے. دیکھیں، ہمارا رشتہ خالق کے ساتھ، باری تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں. یہ طرز ہم اپنے برابر کے انسان سے برداشت نہیں کرتے. مثلا آپ نے کسی شخص کو ملازم رکھا تو آپ کا اور اس کے درمیان میں تعلق کیا ہوگا؟ ملازمت کا تعلق ہوگا نا خالی اس کا، اور آپ اس کو مہینے کی ایک تنخواہ دیں گے، لیکن ہے تو وہ آپ ہی جیسا انسان ہے، تو وہ آپ ہی جیسی عقل رکھنے والا ہے، وہ آپ ہی کی طرز کا شخصیت. لیکن آپ جب اس سے کہیں کہ بھئی آج گوشت لے آؤ، سبزی لے آؤ، وہ کہے کہ پہلے مجھے اس کی عقلی توجہ بتاؤ کہ آج اتنا گوشت کیوں منگا رہے ہیں، اور اتنی سبزی کیوں منگا رہے ہیں، اور اتنی دال کیوں منگا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے کہ بھائی تم فارغ ہو، اس لیے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جو میں کام کہہ رہا ہوں وہ پورا کرو، تمہیں ہر بات کی پوچھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پوچھو کہ یہ کیوں منگا رہے ہو اور اتنا کیوں منگا رہے ہو. تو یہ چیز ہم باہم انسانوں میں ایک دوسرے کے جو رشتے میں جہاں پر صرف ملازمت کا تعلق ہوتا ہے اس کو تو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب خالق کا کوئی حکم آئے، باری تعالیٰ کا حکم آئے، تمام جہانوں کے بنانے والے ذات کا حکم آئے، تو ہم یہ کہیں کہ اللہ میاں پہلے میری چھوٹی سی عقل میں اس بات کو ٹھوساؤ کہ یہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی عقلی دلیل کیا ہے، پھر میں مانوں گا. تو یہ تو بندگی کے سراسر خلاف ہے. اور اس بات کا دعویٰ کرنا ہوا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی حکمتیں ہیں وہ میں سب سمجھ لوں گا. ارے تم تو خالق کے کائنات کی صناعی تو دور کی بات، خود انسان اپنے آپ کو کتنے سینکڑوں سال ہو گئے دنیا میں اس انسان کو آئے ہوئے، سائنسدان ابھی تک انسانی دماغ کا صرف 15% حصہ جان چکے ہیں، ابھی تک 85% ان سے مخفی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انسان کو اربوں کھربوں سال ہو گئے آئے ہوئے. انسانی دماغ آج بھی سائنسدانوں پر صرف 15% آیا ہے، 85% ابھی تک مخفی ہے. تو خود تمہاری ذات کی چیزیں ابھی تک مخفی ہیں، تم اپنے آپ کو نہیں جان سکے. اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اور اس کو جاننے چلے. تو پہلا یہاں پر ایک سبق یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا طرز یہ رکھنا ہے کہ ہمیں وہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عمل کرنا ہے. کوئی حکمت تلاش کرنا چاہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ طرز نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک مجھے حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک میں کام نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہر چیز اصل جو ہے وہ میرا حکم ہے. اگر میں حکم دوں گا تو اس میں فائدہ ہو جائے گا، اس میں عظمت آ جائے گی، اس میں حرمت آ جائے گی. میں نہیں دوں گا تو کچھ نہیں ہوگا. رمضان شریف کے روزے پچھلے دنوں جیسے ہی ہوتے ہیں نا. رمضان شریف آتا ہے تو رمضان شریف کے دنوں میں اور پچھلے دنوں میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا، وہی دن رات ہوتے ہیں، وہی سورج نکلتا ہے، وہی غروب ہوتا ہے. لیکن جب رمضان کے دن ایام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مقدس دن ہے، ان میں روزہ رکھو. وہی دن چل رہے ہوتے ہیں، 30 دن پورے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب روزہ نہ رکھو، روزہ رکھو گے تو حرام ہے. تو باری تعالیٰ کی حکمت، باری تعالیٰ کا حکم اصل چیز ہے، اور اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے الگ ہے. تو طرز ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم باری تعالیٰ کے حکم کو مانیں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے متعلق کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا جو بھی حصہ ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو، ایمان والے ہو. آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ سن لو. باری تعالیٰ نے اعلان جنگ اس گناہ کے خلاف کیا ہے، اور یہ واحد گناہ ہے جس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. پورے قرآن میں کہیں کسی گناہ کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان نہیں کیا باری تعالیٰ نے، جنگ کا اعلان نہیں کیا. کوئی بڑے سے بڑا گناہ لے لیں آپ، زنا لے لیں، چوری لے لیں، کوئی گناہ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا. حتیٰ یہ کہ کفر الحاد کے خلاف بھی نہیں کیا. یہ تو کہا ہے کہ جو کفر پہ مرے گا اس کو میں جہنم کی سزا دوں گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن اعلان جنگ جو کیا وہ سود کے خلاف کیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق اگر وہی ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دے تو ہمارے لیے اس دنیا میں، اس جہاں میں کوئی بچنے کی جگہ ہے؟ کوئی سر چھپانے کی جگہ ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم اس جنگ سے بچ سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کر دیا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو یہ سمجھ لو کہ تم میرے خلاف جنگ کر رہے ہو. اور خالق کے خلاف جنگ کرنا مخلوق کے بس میں ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث ہیں. میرا اس مجلس میں مقصد سب کا احاطہ نہیں ہے، صرف مقصد اس کی شناعت اور برائی کی طرف توجہ دلانا ہے. تو ایک دو احادیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، اور اس معاملے کو لکھنے والے پر، اور اس معاملے میں گواہ بننے والے پر. اور فرمایا کہ سارے کے سارے برائی میں، گناہ میں برابر ہیں. اس کی شناعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت کم لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے, آپ کا طرز اپنے عمومیت کے لحاظ سے یہ نہیں تھا کہ آپ لعنت فرمائیں. لیکن جو سود کھائے گا, جو سود لے گا, جو سود دے گا, جو سود لے گا, دونوں پر لعنت فرمائی. اور یہ تو براہ راست فریق ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. صرف لعنت انہی پر محدود نہیں رہی بلکہ فرمایا کہ جو اس معاملے میں گواہ بنے گا اور جو اس معاملے کو لکھے گا وہ بھی لعنتی ہیں. حالانکہ اکثر اوقات لکھنے والے یا گواہ بننے والے کا اس معاملے سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا, ان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا اس میں. لیکن یہ اپنی طرز میں اتنی بری چیز ہے کہ جو لین دین کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی برائی میں, جو ساتھ میں اس معاملے کو لکھے اور جو اس معاملے میں گواہ بنے وہ بھی لعنت کے مستحق ہے. اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. اور جس مخلوق کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے اس کا نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں. اتنی شدید یہ برائی اس کو بیان کی گئی ہے. ایک اور حدیث ہے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک روپیہ اگر کوئی سود کا لے اور اس کے 70 اجزاء کر دے, یعنی ایک روپے کے 70 حصے کریں, ادنا ترین جز یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, اعوذ باللہ العظیم, یہ حرکت جانور تک نہیں کرتا. جانور کے اندر بھی تمیز ہوتی ہے اس بات کی کہ میری ماں کون ہے, انسان تو دور کی بات. اور وہ بھی کون سا حصہ, ایک روپیہ کا 70واں حصہ وہ اس بات کے برابر ہے. تو یہ ایسی شدید, یہ تو احادیث میں اگر ہم جائیں گے تو احادیث بھری پڑی ہیں اس کی برائیوں سے. اور جیسے میں نے عرض کیا اس کے اوپر باقاعدہ کتاب ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ جنہوں نے اس میں آیات مبارکہ اور احادیث کو جمع کیا ہے. توجہ صرف اس وقت دلانے کی یہ ہے کہ یہ سودی معاملات ہمارے معاشرے میں جو رائج ہیں ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا طرز تو اختیار نہیں کر رہے جو سود کے لین دین میں آ جائے. اس کی مثال ایک اور بھی میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی صاحب حلال کام کر رہے ہیں, مثلا کپڑے کا کام کرتے ہیں, کوئی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ جی آپ یہ میرے 10 لاکھ روپے لیجئے اور اپنے کاروبار میں لگا دیجئے اور مجھے مہینے کے 10,000 روپے ماہانہ دے دیجئے گا. یہ بھی سودی معاملہ ہے, اس لیے کہ کاروبار میں اگر آپ شریک ہو رہے ہیں تو یا تو اس میں شراکت کریں, اور شراکت کر کے اس میں نفع نقصان میں برابر شریک ہوں اپنی سرمایہ کے بقدر. لیکن اگر سرمایہ کے بقدر شریک نہیں ہو رہے تو متعین نفع ایک خاص اس کا نہیں لے سکتے. تو صرف حلال کام کرنا یا کاروبار میں پیسہ لگانا یہی کافی نہیں ہے, بلکہ شریعت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آدمی کسی کو پیسہ دے تو یہ طے کرے کہ میں کس کے ذمن میں دے رہا ہوں, اور اس سے متعلقہ احکام اس پر جاری ہو جائیں. مثلا اگر میں نے کسی کو قرض دیا تو میں یہ طے کروں کہ یہ میں قرضے کے طور پر دے رہا ہوں, شریعت کے جو احکام قرضے کے ہوں گے وہ اس پہ لاگو ہو جائیں گے. اگر میں کسی کو کاروبار میں شراکت کے لیے دے رہا ہوں تو میں یہ طے کروں کہ یہ شراکت کے لیے دے رہا ہوں, شراکت کے جتنے احکام ہیں وہ اس پر لاگو کرنے ضروری ہیں. اگر میں کسی کو دکان کے کرائے کے پیسے دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کرایہ داری کے جو احکام ہیں وہ لاگو ہوں گے. تو ہمیں پیسہ دیتے وقت یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم یہ کس ضمن میں, کس معاملے کے تحت اس پیسے کا لین دین کر رہے ہیں, اور اس سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں وہ اس پر لاگو کریں. اور یہ وہ شریعت کے جو 5 ارکان ہیں, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, اس میں سے معاملات کا یہ حصہ ہے جو آج کل ہم نے بھلایا ہوا ہے اور ہم اس بات کی زیادہ فکر نہیں کرتے کہ معاملات میں ہم شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھ رہے ہیں یا نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو بھی شریعت کی نگاہ پہ دیکھیں اور اس کے جو احکام ہیں ان کو بروئے کار لائیں اور اسی کی روشنی میں اپنے معاملات کو سر انجام دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.